السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ میزبان بہجت اور پروڈیوسر گلرخ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور حسب معمول ہم خبروں سے آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا۔ پہلے پاکستان۔
پاکستان کے سیاسی ماحول میں گہما گہمی، سیاسی جماعتوں کی طرف سے جلسوں میں اپنے اپنے مخالفین پر الزامات کی بارش۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
پاکستان افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، پاکستانی عہدیدار کی افغان قیادت کو یقین دہانی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
عمومی ایجنسی میں نامعلوم مسلح افراد کے حملوں میں سیکورٹی اہلکار سمیت 3 افراد ہلاک۔ باجوڑ میں سابق کارنسال کے گھر پر میزائل حملہ۔ پشاور سے میں ہوں شبیب شاہد۔
لاہور میں PSL 3 کے میچز کے سیکورٹی اداروں نے انتظامات کو حتمی شکل دینا شروع کر دی ہے۔ لاہور سے میں ہوں کنور رحمان خان۔
جنوبی ایشیا۔
مودی حکومت اپنی بد انتظامیوں کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو نہیں سنبھال پائی۔ سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کا الزام۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور عالمی خبروں میں، ترک صدر نے کہا ہے کہ آفرین کا مرکزی علاقہ ترک اور اتحادی شامی افواج کے کنٹرول میں ہے، اور اس قصبے پر ترک پرچم لہرا دیے گئے ہیں۔ اور جنوبی کوریا کے ذرائع بلاک کے مطابق، شمالی کوریا کے ایک سینئر سفارتکار امریکہ کے سابق سفارتکاروں سے ملاقات کے لیے فن لینڈ روانہ ہو گئے ہیں۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان نے افغان قیادت کو اپنی رائے سے آگاہ کر دیا ہے کہ کابل کی طرف سے طالبان کو غیر مشروط امن بات چیت کی پیشکش کے بعد اب طالبان کے پاس لڑائی جاری رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ اسلام آباد سے قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوعہ نے ہفتے کے روز کابل کے ایک سرکاری دورے کے دوران یہ پیغام دیا، جہاں انہوں نے افغان لیڈروں کو یقین دہانی کرائی کہ پاکستان صدر اشرف غنی کی امن پیشکش کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ طالبان نے ابھی تک اس پیشکش کا کھلے طور پر کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ان توقعات کو ہوا ملی ہے کہ باغی بغور جائزہ لے رہے ہیں کہ مذاکرات میں شامل ہوں یا نہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں مزید تفصیل سنیے۔
اس پیشکش کا اظہار پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان ججوہ نے افغان صدر اشرف غنی سے کابل میں ہونے والی ملاقات کے دوران کیا۔ ناصر ججوہ نے اپنے افغان ہم منصب حنیف اتمار کی دعوت پر ہفتے کو ایک پاکستانی وفد کے ہمراہ کابل کا دورہ کیا اور افغان عہدیداروں سے ملاقاتیں کیں۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق، پاکستانی اور افغان عہدیداروں نے باہمی تعلقات کو بہتر کرنے، انسداد دہشت گردی اور افغانستان میں امن و استحکام کے لیے باہمی تعاون کے معاملے پر بات کی۔ حالیہ ہفتوں میں کابل اور اسلام آباد کے درمیان اعلی سطح کے رابطوں میں اضافہ ہوا ہے، اور غیر جانبدار حلقے گزشتہ ماہ کے اواخر میں افغان صدر اشرف غنی کی طرف سے افغان طالبان کو مذاکرات کی پیشکش کے ساتھ پاکستان کے ساتھ بات چیت کے سلسلے کو بڑھانے کی خواہش کے تناظر میں ان رابطوں کو اہم قرار دے رہے ہیں۔ افغان امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بعض پاکستانی عہدیدار یہ سمجھتے ہیں کہ افغان صدر نے طالبان کو مذاکرات کی پیشکش کے ساتھ افغانستان میں قیام امن کے لیے جو تجاویز دی ہیں، اس کے بعد طالبان کے پاس مذاکرات سے انکار کا کوئی جواز نہیں ہے۔
تو میرے خیال میں پاکستان کا بھی یہی ایک رویہ ہے۔ انہوں نے اشرف غنی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا، اس کی حمایت کا اعلان کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پاکستان مزید ایک فعال کردار ادا کرے گا تاکہ طالبان مذاکرات کی میز پر آ جائیں۔ اس میں کامیابی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، طالبان کی اپنی مشکلات ہیں، اور اس لیے انہوں نے ابھی تک اشرف غنی کی جو پیشکش ہے اس کا نہ کوئی منفی نہ کوئی مثبت جواب دیا ہے۔
پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ افغان امن عمل میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، تاہم اسلام آباد کا موقف ہے کہ افغان طالبان پر اس کا اثر و رسوخ ماضی کی نسبت کم ہو گیا ہے۔ رحیم اللہ کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد اور کابل کے درمیان اعتماد کو بحال کرنا ضروری ہے۔
یہ دونوں کا اس میں نقصان ہے، اور یہ سب سے ضروری یہ ہے کہ پہلے ایک دوسرے کی نیت پہ شک نہ کریں، اور اعتماد سازی کا کام ہو، اور کوئی تھوڑی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بھی آ جائیں سامنے، تو پھر شاید بات آگے بڑھے۔
تاہم بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ اعتماد سازی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے دونوں طرف سے کوششیں بھی جاری ہیں، اور افغان صدر کی طرف سے پاکستانی وزیراعظم کو دورہ افغانستان کی دعوت دینا بھی انہی کوششوں کی ایک کڑی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شمالی افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف ہونے والے فضائی حملوں میں داعش کے لگ بھگ 35 عسکریت پسند ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ہفتے کے روز ایک علاقائی افغان فوجی بیان میں کہا گیا کہ الصبح ہونے والے یہ حملے صوبہ جوزجان کے علاقے بزاب اور تشبیدہ میں ہوئے جہاں داعش نے اپنے اڈے قائم کر رکھے ہیں. بیان میں کہا گیا کہ ہلاک ہونے والوں میں وسط ایشیائی پڑوسی ملک ازبکستان کے ساتھ شہری بھی شامل تھے. فوج کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی خصوصی فوجوں نے حملے کیے اور داعش کے ایک اہم کمانڈر کو اس کے ساتھ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار بھی کر لیا گیا. امریکی فوج نے ان کارروائیوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے انتخابات میں چند ماہ باقی رہ گئے ہیں, سیاسی منظرنامے میں گہما گہمی اور ہلچل میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور تقریباً تمام بڑی سیاسی جماعتیں ملک کے مختلف شہروں میں جلسے جلوسوں کا انعقاد کر رہی ہیں. اسلام آباد سے ناصر محمود ایک جائزے کے ساتھ.
اتوار کو بھی کراچی سے خیبر تک مختلف علاقوں میں ایسی ہی سرگرمیاں نظر آئیں جن میں سیاسی رہنما اپنے اپنے مخالفین پر الزامات اور تنقید کو ہوا دیتے رہے. حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کوٹلی ستیاں میں اپنی جماعت کے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے نہ صرف سابق وزیراعظم نواز شریف اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ سینٹ انتخابات میں اپنے ساتھ بظاہر وقتی اتحاد کرنے والی پاکستان تحریک انصاف کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. سینٹ انتخابات میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے بلوچستان سے منتخب ہونے والے آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدوں کے لیے حکمران جماعت کے امیدواروں کو شکست دی تھی, جس پر مسلم لیگ نون کے رہنما ان دونوں جماعتوں پر جمہوریت کے منافی اقدام کرنے کا الزام عائد کرتے آ رہے تھے. لیکن بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خطاب میں کہا کہ نواز شریف صرف اپنی فتح کو ہی جمہوریت تصور کرتے ہیں اور ان کے بقول حزب مخالف نے ایوان بالا میں سابق فوجی عامر ضیاء الحق کی باقیات کا راستہ روکا ہے. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا,
خان صاحب کرپشن کے خلاف تو پورے ملک میں شور مچاتے ہیں, مگر اپنے وزیر اعلی پر لگے کرپشن چارجز پر خاموش رہتا ہے. خان صاحب موروثی سیاست کے خلاف شور مچاتے رہتے ہیں, مگر لودرا میں نا اہل ترین کے سیاسی وارث کو ٹکٹ دے کر موروثی سیاست پر بھی یو ٹرن کر لیا.
اسی اثنا میں کراچی میں موجود عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران پیپلز پارٹی پر بدعنوانی کے الزامات کو دہراتے ہوئے کہا کہ یہ جماعت گزشتہ 10 سالوں سے اقتدار میں رہنے کے باوجود سندھ کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی, جس کی وجہ ان کے بقول بدعنوانی ہے.
آصف زرداری اور نواز شریف یہ دونوں ذمہ دار ہیں اس ملک کی جو آج ملک کے حالات ہیں, تاریخی قرضہ چڑھا ہوا پاکستان پہ, یہ دونوں ذمہ دار ہیں. 35,000 روپیہ ہر پاکستانی پہ قرضہ تھا 9.5 سال پہلے, جب سے ان کی پارٹنرشپ لگی ہے آج 1,30,000 قرضہ چڑھ چکا ہے ہر پاکستانی پہ, اور ساتھ ساتھ یہ دونوں گھرانے امیر ہوتے گئے ہیں.
ادھر خیبر پختونخوا کی سابق حکمران جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفند یار ولی نے نوشہرہ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف پر ایسے ہی الزامات عائد کیے.
پاکستان کی نئی دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ صوبائی حکومت کے اپنے ہی ممبران صوبائی اسمبلی میں اٹھ کے منہ پہ وزیر اعلیٰ کے کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے. اب غضب یہ کہ ہمارے نئے والوں کو نظر نہیں آ رہا.
دری اسنا پنجاب کے علاقے سانگلا ہل میں مسلم لیگ نون نے ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا تھا, جس سے خطاب میں اس جماعت کے رہنماؤں نے ایک بار پھر اپنی جماعت کے سابق صدر نواز شریف کو عوام کے حق کے حکمرانی کے لیے آواز بلند کرنے والا رہنما قرار دیتے ہوئے حزب مخالف پر جمہوریت کے منافی اقدام کرنے کا الزام عائد کیا.
دیکھو ووٹ کو عزت دو گے کا مطلب یہ ہے آپ اپنے آپ کو عزت دو گے, آپ اپنی حرمت کو عزت دو گے, آپ ووٹ کی توقیر کو کرو گے تو آپ اپنے مینڈیٹ کو عزت دو گے, یہ آپ کا اور ہماری آنے والی نسلوں کا سوال ہے.
غیر جانبدار حلقے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ سیاسی سرگرمیوں میں تیزی خوش آئند ہے, لیکن سیاسی قائدین کو دشنام ترازیوں کی بجائے افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
حالیہ دنوں میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے یا نہ کرنے کے معاملے پر بحث اس قدر بڑی کہ سابقہ اور موجودہ وزیر داخلہ ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات دینے لگے. مبینہ طور پر اسی جھگڑے کے دوران ESL میں نام شامل کرنے والے ایڈیشنل سیکرٹری کا بھی تبادلہ وزارت داخلہ سے وزارت اقتصادی امور میں کر دیا گیا. یہ معاملہ نیب کی طرف سے نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کا نام ECL میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو لکھے گئے خط کے بعد شروع ہوا۔ نیب نے مختلف ریفرنسز میں شریف خاندان کا نام ہونے کی وجہ سے ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے دو بار خطوط لکھے لیکن جواب نہیں آ سکا۔ وزیر داخلہ احسن اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے اگست 2016 سے ای سی ایل پر ڈالے گئے یا نکالے جانے والے کیسز بشمول نواز شریف اور اسحاق ڈار کے کیسز منظوری کے لیے کابینہ کو بھیج دیے ہیں۔ اب کابینہ کسی کا نام ای سی ایل میں ڈالنے یا نکالنے کی مجاز ہے، جبکہ اس معاملے پر چودھری نثار کا موقف مختلف ہے۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں تشدد کے مختلف واقعات میں ایک سیکیورٹی اہلکار اور انسداد پولیو مہم سے وابستہ دو کارکنان ہلاک ہو گئے۔ محمد ایجنسی کی تحصیل صافی میں اتوار کے روز نامعلوم مسلح افراد نے فرنٹیئر کانسٹیبل کے ایک گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے ایک اہلکار ہلاک جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے، جن کی تلاش کے لیے سیکیورٹی فورسز نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ بھارت کے ایک سابق وزیر اعظم نے الزام عائد کیا ہے کہ مودی حکومت بقول ان کے اپنی بد انتظامی کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو سنبھال نہیں پائی۔ مودی حکومت یا بی جے پی کی طرف سے تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ سنیے۔
سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے الزام عائد کیا ہے کہ نریندر مودی حکومت اپنی بد انتظامیوں کی وجہ سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حالات کو نہیں سنبھال پائی اور وہاں کے حالات دن بدن ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے نئی دہلی میں کانگریس پارٹی کے 84ویں مکمل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے برسر اقتدار بی جے پی اور پی ڈی پی اتحاد میں نظریاتی خلیج کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ انہوں نے ایک ایسی حکومت قائم کی جس کی دو شاخیں ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ بھارت کو مسئلے کشمیر کو سمجھنا اور اسے حل کرنے کو یقینی بنانا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری سرحدیں محفوظ نہیں ہیں، سرحد پار کی دہشت گردی ہو یا اندرونی دہشت گردی، یہ معاملات ملک کے تمام شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔ مودی حکومت کو مسئلے کشمیر کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش کرنی ہوگی۔ یاد رہے کہ 2015 میں اسمبلی انتخابات کے نتیجے میں معلق اسمبلی وجود میں آنے کے بعد بی جے پی اور پی ڈی پی نے مخلوط حکومت قائم کی تھی، لیکن اس کے بعد سے ہی دونوں جماعتوں کے نظریاتی اختلافات سامنے آتے رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے حکومت نے پی ڈی پی کے وزیر حسیب درابو کو ان کے اس بیان پر کہ مسئلے کشمیر سیاسی نہیں سماجی ہے، برطرف کر دیا تھا۔ مفتی سعید کے انتقال کے بعد درابو بی جے پی اور پی ڈی پی میں رابطہ کار کا کام کرتے رہے ہیں، وہ بی جے پی کے قریب مانے جاتے ہیں۔ بی جے پی اعلی کمان نے اس واقعہ کے بعد اپنے رہنماؤں کو طلب کیا تاکہ اتحاد پر پڑنے والے ممکنہ اثرات پر غور کیا جا سکے۔ مودی حکومت کی جانب سے تاحال منموہن سنگھ کے الزام پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا، تاہم وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے ایک روز قبل کہا ہے کہ ہم مسئلے کشمیر کا مستقل حل تلاش کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے نئی دہلی میں ایک پروگرام میں بولتے ہوئے کہا کہ حکومت کے مقرر کردہ مذاکرات کار آئی بی کے سابق چیف دنیشور شرما اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور انہوں نے تمام طبقات کے نمائندوں کو بات چیت کے لیے مدعو کیا ہے۔ راجناتھ سنگھ نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کے بچے ہمارے اپنے بچوں جیسے ہیں اور کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ انتہا پسندی کے لیے ان کی ذہن سازی کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ معصوم کشمیری نوجوانوں کو جہاد کا سبق پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پہلے اسلام میں جہاد کے تصور کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ افرین کا مرکزی علاقہ ترک اور اتحادی شامی افواج کے کنٹرول میں ہے اور اس قصبے پر ترک پرچم لہرا دیے گئے ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ادارے کے مطابق ترک پشت پناہی والے شامی باغی جنگجوؤں نے کہا تھا کہ باغی اتوار کو صبح پوپٹنے سے پہلے افرین میں داخل ہو گئے اور کرد وائی پی جی فوجی وہاں سے نکل گئے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے ہفتے کے روز بتایا کہ 150,000 افراد بدھ سے اب تک افرین سے نکل چکے ہیں۔ ترک جنگی طیاروں اور توپ خانے کے شہر پر حملے کی اطلاعات ہیں۔ ان حملوں سے بڑے پیمانے پر عمارتیں گر گئیں یا انہیں نقصان پہنچا ہے اور وہاں کی آبادی نے اپنی جانیں بچانے کے لیے شہر سے فرار ہونے کا عمل تیز کر دیا ہے۔ جمعے کے روز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا تھا کہ انہیں مشرقی غوطہ اور افران کے محصور علاقوں سے وسیع پیمانے پر انخلا پر گہری تشویش ہے۔ اسرائیل کی فوج نے اتوار کے روز کہا کہ اس نے غزہ کی پٹی میں حماس عسکریت پسندوں کی بنائی ایک سرنگ کو تباہ کر دیا جس کا مقصد سرحد پار حملے کرنا تھا۔ فوج نے کہا کہ اس نے 2014 کی غزہ جنگ کے دوران جزوی طور پر سرنگ کو تباہ کیا تھا اور حماس اس کو دوبارہ کارروائی کے قابل بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حماس کے ایک ترجمان نے کہا کہ اسرائیل اپنی فوج کا مورال بلند کرنے کے لیے جھوٹی کامیابیوں کا دعویٰ کرتا ہے۔ برطانیہ اور روس کے درمیان تنازعہ رائے اس وقت اور بڑھ گئی جب ہفتے کے روز روس نے کہا کہ وہ 23 برطانوی سفارتکاروں کو ملک سے نکال رہا ہے۔ یہ جوابی کارروائی اس کے بعد کی جا رہی ہے جب برطانیہ نے سابق روسی جاسوس سرگئی سکرپل اور ان کی بیٹی یولیا کو زہر دینے پر اس ہفتے کے شروع میں روس کے 23 سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں کو برطانیہ کے شہر سالزبری کے ایک پارک کے بینچ پر بے ہوش پائے جانے کے بعد فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا جہاں دونوں کی حالت بدستور تشویشناک ہے۔ برطانوی عہدیداروں نے کہا کہ اس حملے میں جو زہریلا مادہ استعمال کیا گیا وہ سوویت یونین میں تیار کیا گیا اور اسے روس نے ورثے میں حاصل کیا۔ روس نے کہا کہ ہفتے کے روز اس کے اقدامات برطانیہ کے اشتعال انگیز اقدامات اور سالزبری کے واقعات پر بے بنیاد الزامات کا رد عمل ہے۔ روس نے بھی اپنے ملک میں برطانوی کونسل کی سرگرمیاں روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ روس نے برطانیہ کے لیے سینٹ پیٹرزبرگ میں ایک کونسل خانہ کھولنے کا اجازت نامہ بھی منسوخ کر دیا ہے۔ روس میں ہونے والے انتخابات میں قومی سطح پر یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ موجودہ صدر ولادیمیر پوٹن چوتھی مرتبہ بھی منصب صدارت کے لیے کامیابی حاصل کر لیں گے۔ روس جیسا انتخابات میں پوٹن کے علاوہ 7 امیدوار بھی میدان میں ہیں، لیکن رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق پوٹن کو ان پر واضح فرق اور برتری حاصل ہے۔ روس کی صدارتی مہم کے بارے میں کرملن حکام کا کہنا ہے کہ صدارتی امیدواروں کے لیے وفاقی انتخابی قوانین کی پاسداری ضروری ہے، لیکن متعدد خبر رساں اداروں نے اطلاع دی ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن کو اس سے استثنا رہی ہے۔ جنوبی کوریا کے ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے ایک سینئر سفارتکار امریکہ کے سابق سفارتکاروں سے ملاقات کے لیے فن لینڈ روانہ ہو گئے ہیں، جس سے پہلے شمالی کوریا کے ایک وفد نے سویڈن کے سفارتکاروں کے ساتھ 3 روزہ بات چیت ختم کی، جس سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان ملاقات کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی لیڈر اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ شمالی کوریا اپنا جوہری پروگرام ختم کر دے۔ ان لیڈروں نے اتوار کے روز ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ انہیں پیانگ جانگ کے جوہری اور میزائل پروگراموں کے بارے میں شدید تشویش ہے۔ سنگاپور کے وزیر اعظم نے اتوار کے روز کہا کہ گروپ کو جب یہ پتا چلا کہ امریکی صدر اور شمالی کوریا کے لیڈر کے درمیان ملاقات کے منصوبوں کا حالیہ اعلان ہوا ہے تو اس سے محتاط انداز میں ہماری حوصلہ افزائی ہوئی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم مالکم ٹرنبل نے اتوار کے روز کہا کہ بلاک نے میانمار کے روہنگیاز کی انسانی بنیادوں پر تباہی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایف بی آئی کے سابق ڈیپٹی ڈائریکٹر کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ مہینوں تک کھلم کھلا حتف تنقید بناتے رہے اور جنہیں جمعے کو دیر گئے اٹرنی جنرل نے برطرف کر دیا تھا۔ میڈیا کے مطابق ان کے پاس صدر کے ساتھ اپنے رابطوں کی تفصیلات موجود تھیں۔ اٹرنی جنرل جیف سیشنز نے مکیب کو برطرف کر دیا۔ وہ 20 سال سے ایف بی آئی کے ساتھ وابستہ تھے۔ ان کی ریٹائرمنٹ میں محض 2 دن باقی تھے۔ انہوں نے محکمہ انصاف کے انسپیکٹر جنرل ایف بی آئی کی رپورٹوں کا حوالہ دیا جن سے پتا چلا کہ مکیب نے میڈیا کے سامنے ایسے انکشاف کیے جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھے، اور یہی وجہ ان کی فوری برطرفی کا باعث بنی جبکہ مکیب نے اسے اپنی برطرفی کو انتقامی کارروائی قرار دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اس فیصلے پر کانگریس کے اراکین اور ایف بی آئی کے حکام تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابل چوچولی کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر جان برینن امریکی صدر براک اوباما کے زمانے میں سی آئی اے کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ایف بی آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر مکیب کو برخاست کرنے کے فیصلے پر ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ جب ضمیر فروشی، اخلاقی گراوٹ اور سیاسی بدعنوانی پوری طرح سے فاش ہو جائے گی تو پھر آپ کو ایک بے توقیر فتنہ انگیز لیڈر کے طور پر تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ نے اینڈی مکیب کو قربانی کا بکرا بنایا ہے، مگر آپ امریکہ کی تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتے۔ امریکہ آپ کے مقابلے میں کامران اور فتح یاب رہے گا۔ اٹارنی جنرل جیف سیشن نے ایف بی آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر اینڈریو مکیب کو ملازمت سے برخاست کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد یہ مذمت کی گئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے مکیب پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کلنٹن ای میل تحقیقات کے بارے میں ایک نامہ نگار کو معلومات بہم پہنچائی تھیں، اور اطلاعات کے مطابق تحقیقات کے دوران جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ سیاسی مشیر اور مبصر میتھو ڈاؤٹ کہتے ہیں
He got fired because he released information that hurt Hillary Clinton. That's really at the foundation of the firing. It doesn't make a lot of sense to me, but vindictiveness seems to be at the core.
ان کو نوکری سے اس لیے نکالا گیا کہ انہوں نے ایسی اطلاعات جاری کی جن سے ہلری کلنٹن کو نقصان پہنچا۔ یہی ملازمت سے برخاست کیے جانے کی بنیادی وجہ بنی، مگر یہ دلیل میری سمجھ سے بالاتر ہے کیونکہ اس فیصلے میں بدلے کی بو آ رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے میکپ کی برخاستگی پر اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ آج ایف بی آئی کے سخت محنت کرنے والے مرد اور خواتین کارکنوں کے لیے ایک عظیم دن ہے، یہ جمہوریت کے لیے بھی ایک عظیم دن ہے۔ ریاکار جیمز کومے ان کے باس تھے اور انہوں نے میکپ کو ایک آواز ملانے والا بچہ بنا رکھا تھا۔ ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومے نے بھی میکپ کی ملازمت ختم کرنے پر ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جناب صدر، امریکی عوام جلد ہی میری کہانی بھی سن لیں گے اور وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کون باعزت ہے اور کون نہیں۔ کومے کی یہ کتاب اگلے مہینے شائع ہونے والی ہے۔ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے رکن باب گڈلیٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میکپ کے اقدامات نے ایف بی آئی کو بدنام کیا ہے۔ ایف بی آئی کے سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر کرس سویکر نے بھی کہا ہے کہ میکپ کو ملازمت سے فارغ کر دینا ایک درست فیصلہ ہے کیونکہ انہوں نے حلف اٹھا کر جھوٹ بولا تھا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں پولیس کا خیال ہے کہ راہگیروں کے لیے بنائے گئے پل کے ملبے سے انہوں نے تمام لاشیں بازیاب کر لی ہیں۔ یہ پل گزشتہ ہفتے ایک معروف شاہراہ پر گر گیا۔ ہفتے کے روز ملبے سے 5 لاشیں نکالی گئیں، ایک اور زخمی ہسپتال میں ہلاک ہو گیا۔ میامی ڈیڈ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہوان پیریز نے رپورٹروں کو بتایا کہ پل کے گرنے سے کاروں میں پھنس جانے والے 5 افراد کی لاشیں بازیاب کر لی گئیں۔
So that makes it a total of 5 people that were recovered from underneath the bridge. There was one individual that passed away at the hospital for a total of 6 people. And I believe
پولیس ڈائریکٹر ہوان پیریز کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ہم توقع کر رہے تھے کہ ممکن ہے مزید لاشیں ملبے سے نکلیں، لیکن خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اس لیے یہ المیہ 6 جانوں کے ضیاع کے ساتھ ختم ہوا۔ اس کے باوجود ہم ایک بار پھر یہ کوشش کریں گے کہ ملبے کا جائزہ لیا جائے کہ وہاں کوئی اور لاش باقی ہے، لیکن ہمیں پورا اعتماد ہے کہ ملبے میں اب اور کوئی لاش نہیں۔ حکام چھان بین کر رہے ہیں کہ پل کے کریک ہونے کی آوازوں کا تعلق اس کے انہدام سے ہے یا نہیں۔ جمعے کے روز یہ خبر ملی تھی کہ پل کی تعمیر کے منصوبے کے کلیدی انجینئر نے بدھ کے روز ایک سرکاری اہلکار کو خبردار کیا تھا کہ پل کے اندر سے کریک ہونے کی آواز سنائی دی۔ $14.2 million مالیت کے اس پل کو آئندہ برس عوام کے لیے کھولا جانا تھا، جو ٹریفک کی 8 لین اور ایک نہر پر تعمیر کیا جا رہا تھا، جس سے فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے طالب علموں کو سویٹ واٹر کمیونٹی تک جانے کی سہولت تھی، جس میں بیشتر طالب علم رہائش پذیر ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ پاکستان کے مرحوم الغوزہ نواز خمیسو خان اپنے فن کی وجہ سے عالمگیر شہرت کے مالک تھے۔ اب ان کے بیٹے اکبر خمیسو خان اپنی اس وراثت میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہناز عزیز کے ساتھ ان کی بات چیت سے کچھ اقتباس۔
میرے بابا سے کی تو 1923 منا ڈیٹ آف برتھ ہے۔ پھر جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تو وہ مارچ کا مہینہ تھا، 8 تاریخ تھی اور منگل کا ٹیوزڈے کا دن تھا۔ اس وقت میری ایج جو تھی وہ 6 سال کا ہو گیا تھا، 7 سال لگا ہوا تھا۔ پھر مجھے ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں نوکری ملی تھی۔ سارے بڑے بڑے استاد لوگ، جس میں سارنگی نواز اور میڈولین، شہنائی، کلینٹ، ہر قسم کے استاد تھے، لیکن مجھے گھر جیسا ماحول میرے دفتر میں میری جاب کے دوران ہی مجھے مل گیا وہاں پر۔
اچھا۔
جس سے میں آسانی سے موسیقی کی جو تعلیم ہوتی ہے بنیادی، وہ میں حاصل کر سکا۔ مجھے بڑے بڑے استادوں نے، استاد مجید خان سارنگی نواز اور استاد فتح علی خان حیدرآبادی گوالیر گھرانہ، کہتے ہیں بھائی تمہارے بابا کا اتنا بڑا نام ہے، دنیا کی ایک مشہور شخصیت ہے۔ مصری خان جمالی کے جو بیٹے تو تھے ہی نہیں، ان کی بیٹی تھی مصری خان جمالی کی، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ مجھے کہیں گے تم الغوزہ کیوں نہیں بجاتے؟ تو پھر میں نے وہ بریتھ جو ہے نا وہ سیکھی، سانس سیکھا۔ آج میں ان کو دعا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے میرے کو الغوزے میں کلاسیکل موسیقی بھی بجانے بنا سیکھنے کا مجھے موقع ملیا۔
اچھا۔
اور آج الحمدللہ میں پہلا الغوزہ نواز ہوں جو کلاسیکل موسیقی بھی بخوبی اس میں الغوزے میں بجا لیتا ہوں۔
ساز کے بارے میں بتائیے، الغوزہ جو ہے ساز ہے۔
الغوزہ ہمارا وادی مہران کا بہت ہی معروف ساز ہے، اور یہ ساز جوڑی کی شکل میں بجتا ہے اور ایک سانس میں بجایا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں جو ایک لمبی بانسری ہوتی ہے جس میں ایک سر کا تاثر آتا ہے جو سانس سے بجتا ہے، یعنی کہ ناک سے آپ نے سانس کو کھینچ کے اپنے گالوں میں اس ہوا کو اسٹور کیا اور پھر آپ نے بریتھ کی صورت پہ اس کو کنٹینیو کیا. ایک پہ آپ نے مسلسل ایک سر دینا ہے, جو دوسری بانسری ہوتی ہے جس میں سات سے نو سوراخ ہوتے ہیں, لیکن یوز فل صرف سات سوراخ ہوتے ہیں. تو یہ جو الگوزہ ہے یہ بہت قدیم ساز ہے, یہ مصر سے ترکی سے مصر, پھر مصر سے ہوتا ہوا ایران, ایران سے ہوتا ہوا جب یہ سندھ میں داخل ہوا تو یہاں پہ یہ ایڈاپٹ کر لیا گیا.
اچھا.
پھر یہاں کے لوگوں نے بجایا, پنجاب میں بھی اس کو مختلف انداز میں بجایا جوڑی کی شکل میں, لیکن اس کو دونوں ہاتھوں سے بجایا جاتا ہے اس جوڑی کو. اس میں چار سوراخ ایک طرف اور چار سوراخ دوسری طرف ہوتے ہیں, اور چاروں فنگر دونوں ہاتھوں کی پنجابی جوڑی میں بجتی ہے. لیکن جو الگوزہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ بریک نہیں ہوتا, وہ کنٹینیو بجتی ہے. اس میں جوڑی میں آپ سانس بھی لے لیتے ہو, یعنی کہ اس میں بریک بھی کر لیتے ہو, جو پنجاب میں جو جوڑی بجتی ہے.
جو بہت سارے سازوں میں جدت آئی تو الگوزہ اپنی پرانی شکل میں, یعنی بنیادی طور پر کچھ تو چیزیں آپ نے بتائیں, لیکن کیا اس میں کوئی جدت کی گئی؟
مصری خان جمالی اور بابا کمیسو خان کے دور میں وہ اوپر کی جگہ ہے, انہوں نے بیس بڑا کر دیا اس کا.
اچھا.
تو وہ اس کا جو آواز ہے وہ بہت ہی نہایت ہی خوبصورت ایک آواز جو ہے نکلا اس میں.
لاہور میں پی ایس ایل میچز کے لیے سیکیورٹی اداروں نے انتظامات کو حتمی شکل دینا شروع کر دی. ٹیموں کے روٹ پر فلیگ مارچ کیا گیا, جبکہ سابق ٹیسٹ کرکٹرز کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ملکی کرکٹ کو فروغ ملے گا. لاہور سے قمر ضیاء کی رپورٹ سنیے.
پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور کے مقامی ہوٹل کے روٹ اور ملحقہ علاقے میں فلیگ مارچ کیا گیا, جس میں پولیس, ڈالفن فورس اور دیگر ادارے شریک ہوئے. ایس پی سیکیورٹی سول لائنز رضا صفدر کاظمی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سیکیورٹی پلان کو اس طرح سے ترتیب دیا جا رہا ہے کہ شائقین کرکٹ کے ساتھ عام آدمی کو مشکلات کم سے کم ہو.
جو کوئی سسپیکٹ یا کوئی مشکوک افراد ہیں, جو ایسا ایلیمنٹ ہے, اس کو بھی چیک کیا جائے, اس کو بھی دیکھا جائے اور اس کو بھی ڈیٹرنس پیدا ہو.
پی سی بی کے چیف سلیکٹر انضمام الحق اور سابق ٹیسٹ کرکٹر مشتاق احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شائقین کرکٹ کو اس بار بھی اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. لاہور کے بعد کراچی میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی خوش آئند ہے.
پہلا سٹیپ لاہور تھا, اب کراچی ہوا ہے. جو ان سی فورن ٹیمیں آئیں گی ہمارے پاس, وہ کسی اور شہروں میں بھی کھیلیں گی, تو انشاءاللہ کہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ اب کرکٹ شروع ہونی چاہیے.
کراچی ایک بہت بڑا ہب ہے, کرکٹنگ لورز بہت ہیں, اور پاکستان کا ایک وہ حصہ ہے جہاں پہ بہت اچھے بڑے بڑے پلیئر گزرے ہیں. جہاں سے آئی تھنک کراچی, اس کے بعد پھر دوسرے شہر جائیں گے کرکٹ, تو سارے پاکستان میں انشاءاللہ دروازے کھلیں گے.
ٹورنامنٹ میں شامل چھ ٹیموں کے 10-10 میچ مکمل ہونے کے بعد پہلے نمبر پر اسلام آباد یونائیٹڈ, دوسرے نمبر پر کراچی کنگز, تیسرے نمبر پر پشاور زلمی اور چوتھے نمبر پر کوئٹہ گلیڈیٹرز ہیں. دونوں پلے آف میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں رواں ماہ 20 اور 21 مارچ کو کھیلے جائیں گے. قمر رحمان خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بیجت حاضر ہے. وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں تشدد کے مختلف واقعات میں ایک سیکیورٹی اہلکار اور انسداد پولیو مہم سے وابستہ دو کارکن ہلاک ہو گئے ہیں. حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے، جن کی تلاش کے لیے سیکیورٹی افواج نے کارروائی شروع کر دی ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ سنیے.
معاون ایجنسی کی تحقیق ساتھی میں نامعلوم مسلح افراد نے فرنٹیئر کور کی ایک گاڑی پر اندازن فائرنگ کر دی، جس سے ایک اہلکار ہلاک جبکہ ایک زخمی ہو گیا. حملہور موقع سے فرار ہو گئے، جن کی تلاشی کے لیے سیکورٹی فورسز نے کاروائی شروع کر دی. اسی تحصیل میں ہفتے کو انسدادی پولیو مہم سے وابستہ ایک ٹیم پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا، جس سے دو کارکنان ہلاک ہو گئے، جبکہ حملہور دیگر تین افراد کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے. تاہم اتوار کی صبح قبائلی انتظامیہ نے بتایا کہ یہ تینوں اغواکاروں کی تحویل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور بحفاظت اپنے علاقے میں واپس پہنچ گئے، لیکن اب بھی دو کارکنان لاپتہ ہے. یہ دونوں واقعات کندارونا نے علاقے میں پیش آئے، جس کے بعد اتوار کو سیکورٹی فورسز نے علاقے کی نگرانی کو مزید سخت کرتے ہوئے مسلح افراد کی تلاش کے لیے سرگرمیوں کو تیز کر دیا. حکام کے مطابق عمومی ایجنسی میں 3 روزہ انسدادی پولیو مہم 12 سے 15 مارچ کے دوران چلائی گئی تھی، جس کے بعد اس کا جائزہ لینے کے لیے غیر جانبدار رضاکاروں کی ٹیمیں اپنے کام میں مصروف تھے. حملے کا نشانہ بننے والے یہ رضاکار اپنا کام ختم کر کے واپس آ رہے تھے کہ نامعلوم مسلح افراد نے ان پر حملہ کیا. کنداروں میں ہفتے کو ان مسلح افراد نے مقامی حسدار فورسز کی گاڑی پر بھی حملہ کیا تھا، جس سے ایک اہلکار معمولی زخمی ہو گیا تھا. دریاسنا ایک اور قبائلی علاقے باجوڑی جنسی میں سابق رکن قومی اسمبلی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نائب صدر اخونزادہ چٹان کے گھر پر نامعلوم حملہوروں نے میزائل داغے، لیکن اس میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا. حکام کے مطابق حملے کے وقت اخونزادہ چٹان اپنے گھر پر ہی موجود تھے، لیکن وہ اس حملے میں محفوظ رہے. قبائلی انتظامیہ نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان نے افغان قیادت کو اپنی رائے سے آگاہ کر دیا ہے کہ کابل کی طرف سے طالبان کو غیر مشروط امن بات چیت کی پیشکش کے بعد اب طالبان کے پاس لڑائی جاری رکھنے کا کوئی جواز نہیں. اسلام آباد سے قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوا نے ہفتے کے روز کابل کے ایک سرکاری دورے کے دوران یہ پیغام دیا، جہاں انہوں نے افغان لیڈروں کو یقین دہانی کرائی کہ پاکستان صدر اشرف غنی کی امن پیشکش کی مکمل حمایت کرتا ہے. طالبان نے ابھی تک اس پیشکش کا کھلے طور پر کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ان توقعات کو ہوا ملی ہے کہ باغی بغور جائزہ لے رہے ہیں کہ مذاکرات میں شامل ہوں یا نہیں. ادھر پاکستان، افغانستان اور امریکی تجزیہ کاروں کی رائے پر مبنی ایک تجزیاتی رپورٹ میں بات کرتے ہوئے پاکستان کے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی اس پیش رفت کو ایک مثبت پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا،
یہ جو ابھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان رابطے ہو رہے ہیں، یہ کنٹینویشن آف ایفرٹ ہے جو کہ پہلے سے چل رہے ہیں. پچھلے چند ہفتوں سے طالبان نے یو ایس سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، پھر جنرل میٹس نے بھی کابل میں کہا ہے کہ ایک پولیٹیکل سولوشن ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے اس سارے پرابلم کا. اور پھر پاکستان کی فورن سیکرٹری تمینہ جنجوا بھی ریسنٹلی گئی تھی کابل میں اپنے معاملات کو اور بہتر کرنے کے لیے بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان. میرے خیال میں یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل ناصر جنجوا کی یہ وزٹ جو ہے یہ تو بہت ہی فروٹفل رہی ہے. بنیادی طور پر بات ہوئی ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دونوں ممالک مل کر ایک پالیسی چاک آؤٹ کریں، اور یہ پالیسی ایسی ہو جو کہ ہمیں آگے اپنے تعلقات کو اور بہتر کرنے میں مدد دے. پاکستان نے تمینہ جنجوا کے تھرو 5 جوائنٹ ورکنگ گروپس کی آفر کی تھی، تو اگر یہ 5 جوائنٹ ورکنگ گروپس بن جاتے ہیں اور یہ اپنا اپنا کام احسن طریقے سے کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک بہت عمدہ کوشش ہوگی.
کابل سے ہمارے ساتھ افغان تجزیہ کار انیس الرحمان ہیں. انیس صاحب، آپ کے خیال میں جنرل جنجوا کے اس دورے کے بارے میں افغانستان میں مبصرین کیسے لے رہے ہیں، ان کی رائے کیا ہے؟
بہت فروٹفل میٹنگ ہوئی ہے. پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمر اپنے کاؤنٹر پارٹ کو جو ہے وہ مدعو کر رہے ہیں کابل, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ملاقات افغانستان پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے افغانستان کی سی او کے ساتھ, چیف ایگزیکٹو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہیں. اور وہاں پہ جیسے کرنل صاحب نے فرمایا کہ وہاں پہ جوائنٹ ورکنگ گروپس بنائے گئے ہیں. اس دفعہ جو ہے شکوے نہیں ہوئے ہیں, شکو پہ بات نہیں ہوئی, اس دفعہ جو ہے ایکسچینج آف ویوز ہوئی ہیں, اور اس میں جو ہے بہت ڈیولپمنٹ آئی ہے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو میں نے دیکھا ٹی وی پی اور ٹی وی پر, اور وہاں پہ جو نیوز جو مہمان آ رہے تھے تو وہاں پر بھی لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ اس دفعہ جو ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ جو تبادلہ ہوا ہے ایکسچینج آف ویوز کا, وہ بہت ڈیولپمنٹ پر تھی. اشرف غنی نے جو ہے ناصر جنجوعہ کے اس کو سارے نوکات رکھ کے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کر لیں, اور جنجوعہ صاحب نے بھی جو ہے یقین دہانی کی ہے. جو پریس ریلیز جو پریزیڈنٹ ہاؤس سے ریلیز ہوئی ہے اس میں بھی یہی بات کہی ہے کہ ہمارے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے وہ بہت اچھی رہی ہے, بہت اچھی ماحول میں ہوئی ہے.
عارف صاحب, امریکہ کو پاکستان کی طرف سے عسکریت پسند گروپوں کے خلاف کافی کاروائی نہ کرنے کے بارے میں تحفظات رہے ہیں. پاکستان کو امریکہ کے تحفظات کا ازالہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور امریکہ اس سلسلے میں اپنے طور پر کیا مدد کر سکتا ہے پاکستان کی؟
ظاہری بات ہے اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. امریکہ کے اپنے مطالبات ہیں, پاکستان کے اپنے مطالبات ہیں. ریسنٹلی پازیٹیو سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں امریکہ کے ساتھ ساتھ, نیگیٹو بھی چل رہی ہیں. اور دوسرا اینگل اس کے ساتھ ساتھ یہی ہے کہ جو انڈیا اورینٹڈ گروپس ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہو رہی ہے, اور اس لحاظ سے انڈیا کی انوالومنٹ بھی بڑی ضروری ہے. انڈیا نے کلیئرلی پوزیشن ابھی اپنی وضاحت نہیں کی کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس پورے پروسیس میں, اور میرا خیال ہے اس پوائنٹ میں اگر ہمیں ماضی سے بریک کرنا ہے تو انہیں اپنی کھل کے پوزیشن بتانی پڑے گی کہ وہ پیس پروسیس میں اس وقت کیا چاہتے ہیں.
بہت بہت شکریہ. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن. شمالی افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف ہونے والے فضائی حملوں میں داعش کے لگ بھگ 35 عسکریت پسند ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. ہفتے کے روز علاقائی افغان فوجی بیان میں کہا گیا کہ الحد صبح ہونے والے یہ حملے جوزجان کے علاقوں میں ہوئے جہاں داعش نے اپنے اڈے قائم کر رکھے ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں وسط ایشیائی پڑوسی ملک ازبکستان کے 7 شہری بھی شامل تھے. فوج نے کہا ہے کہ امریکی خصوصی فوجوں نے زمینی حملے بھی کیے اور داعش کے ایک اہم کمانڈر کو اس کے ساتھ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا. امریکی فوج نے ان کارروائیوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. سری لنکا کے صدر میتری پالا سری سینا نے اتوار کے روز کہا ہے کہ انہوں نے بدھ برادری اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے بعد 6 مارچ کو نافذ کی جانے والی ہنگامی صورتحال کو ختم کر دیا ہے. سری سینا نے ٹویٹر پر کہا کہ عوام کے تحفظ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے گزشتہ نصف شب سے ہنگامی حالت کا حکم واپس لینے کی ہدایت کر دی ہے. چین کی مجلس قانون ساز نے لی کی شیانگ کی برسر اقتدار کمیونسٹ پارٹی کے سیکنڈری لیڈر کی حیثیت سے تقرری کے لیے ووٹ دے دیا ہے. نیشنل پیپلز کانگریس نے 2 کے مقابلے میں 2964 ووٹوں کے ساتھ لی کو دوسری 5 سالہ مدت کے لیے منظوری دی ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ افرین کا مرکزی علاقہ ترک اور اتحادی شامی افواج کے کنٹرول میں ہے اور اس قصبے پر ترک پرچم لہرا دیے گئے ہیں. رائٹرز خبر رساں ادارے کے مطابق ترک پشت پناہی والے شامی باغی جنگجوؤں نے کہا تھا کہ باغی اتوار کو صبح پوپھٹے سے پہلے افرین میں داخل ہو گئے تھے اور کرد وائی پی جی فوجی وہاں سے نکل گئے. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے ہفتے کے روز بتایا کہ 150,000 افراد بدھ سے اب تک افرین سے نکل چکے ہیں. ترک جنگی تیاروں اور توپ خانے کے شہر پر حملے کی اطلاعات ہیں. ان حملوں سے بڑے پیمانے پر عمارتیں گر گئیں یا انہیں نقصان پہنچا, اور وہاں کی آبادی نے اپنی جانیں بچانے کے لیے شہر سے فرار ہونے کا عمل تیز کر دیا. جمعے کے روز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا تھا کہ انہیں مشرقی غوطہ اور افرین کے میسور علاقوں سے وسیع پیمانے پر انخلا پر گہری تشویش ہے. 15 برس پہلے 20 مارچ کو امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے عراق میں فوجی کارروائی کا حکم جاری کیا تھا. تاریخ کے اس اہم فیصلے کے مضمرات کے بارے میں تجزیہ کار مختلف رائے رکھتے ہیں. بعض اسے کامیابی قرار دیتے ہیں تو بعض انہیں ایک ناکامی سے تعبیر کرتے ہیں. اس پیچیدہ فوجی کارروائی کے بارے میں متنازع بحث اب بھی جاری ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جل کریک کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے.
15 سال پہلے صدر بش نے عراق کو اس کے حکمران اور عامر صدام حسین سے نجات دلانے کے لیے اپنی زمینی اور فضائی افواج کو عراق پر حملے کا حکم دیا تھا. اس وقت صدر بش نے کہا تھا,
American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
اس وقت امریکی اور اتحادی افواج نے اپنی فوجی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ عراق کو آزاد کرانے کی یہ عسکری کارروائی اپنے پہلے مرحلے پر ہے اور اس کا مقصد دنیا کو ایک عظیم خطرے سے بچانا ہے۔ تاہم بعد میں یہ فوجی کارروائی ایک متنازع معاملہ بن گئی اور خلیجی جنگ یا افغانستان میں فوجی کارروائی کے برعکس اقوام متحدہ نے اس کی حمایت نہیں کی۔ عراق میں امریکہ کے سابق سفیر جیمز جیفری کہتے ہیں کہ صدر بش اور صدر اوباما نے اس علاقے میں کوئی اچھی وراثت نہیں چھوڑی۔
We did not succeed either by Bush's trying to use military force and the appeal of democracy to transform the Middle East.
صدر بش کی طرف سے چاہے فوجی کارروائی ہو یا براک اوباما کی پالیسیاں، ہم مشرق وسطی میں جمہوریت کو بحال کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں سرکش دہشت گردوں نے اس علاقے میں اپنے قدم جما لیے، چاہے وہ ایرانی ہو یا اسلام پسند مسلمان لیڈر۔ سن 2011 میں امریکہ نے اس جنگ کو ختم کر دینے کا اعلان کیا تھا، مگر پھر بھی عراق کے حالات بہتر نہ ہو سکے۔ داعش جیسے دہشت گرد گروہوں نے عراق اور شام کے بہت سے علاقوں پر قبضہ جما لیا، جس کے نتیجے میں امریکہ نے ان کے خلاف فضائی جنگ جاری رکھی۔ جیفری کہتے ہیں،
Iraq is an independent state. It is still unified, and many people didn't think it would remain unified.
اب عراق ایک آزاد ملک ہے، مگر بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک متحدہ ملک رہے گا یا نہیں۔ اس کا اپنا آئین ہے، مگر میں نے حال ہی میں پڑھا ہے کہ صدر نے بجٹ تجاویز کو اس لیے مسترد کر دیا کہ یہ آئینی اقدار کے منافی ہیں۔ بہرحال اس کی مؤثر سیکیورٹی فورسز بن چکی ہیں اور ان فورسز نے داعش کے خلاف کامیاب فوجی کارروائیاں کی ہیں، اور امریکی امداد کے ساتھ اس نے داعش کو بھگا دیا ہے، مگر اس کے باوجود اب بھی بہت سے چیلنجز باقی ہیں۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے تجزیہ کار علی ابو اون کہتے ہیں،
آئیڈیلی آفٹر دی وار دی پروسیس دیٹ شوڈ ہیو بین فالوڈ would have focused on rebuilding the trust between the communities forming the communities living in Iraq basically.
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنگ کے بعد عراق میں رہنے والی مختلف کمیونٹیز کے درمیان باہمی اعتماد کی فضا ہموار کی جاتی، مگر سن 2003 کے بعد مختلف کمیونٹیز کے درمیان فسادات ہوئے اور اختلافات کی خلیج بڑھتی گئی۔ پرتشدد واقعات نے مشکل صورتحال سے عراق کو دوچار کر دیا اور ملک کا استحکام اور خوشحالی کا حصول اب تک ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ عراق میں 15 سال پہلے شروع ہونے والی جنگ کے نتیجے میں مشکلات اب تک ختم نہیں ہوئی ہیں۔ اس جنگ میں تقریباً 4,500 امریکی فوجی ارکان اور لاکھوں عراقی شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جمعے کے روز روس نے کہا کہ وہ 23 برطانوی سفارتکاروں کو ملک سے نکال رہا ہے، جس سے برطانیہ اور روس کے درمیان تنازعہ رائے اور بڑھ گئی۔ یہ جوابی کارروائی اس کے بعد ہو رہی ہے جب برطانیہ نے سابق روسی جاسوس اور اس کی بیٹی کو زہر دینے پر اس ہفتے کے شروع میں روس کے 23 سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ روس میں ہونے والے انتخابات میں قومی سطح پر توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ موجودہ صدر ولادیمیر پوٹن چوتھی مرتبہ بھی منصب صدارت کے لیے کامیابی حاصل کر لیں گے۔ انتخابات میں پوتن کے علاوہ 7 دیگر امیدوار ہیں، لیکن رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق پوتن کو ان سب پر واضح فرق اور برتری حاصل ہے۔ جنوبی کوریا کے ذرائع ابلاغ کے مطابق شمالی کوریا کے ایک سینئر سفارتکار امریکہ کے سابق سفارتکاروں سے ملاقات کے لیے فن لینڈ روانہ ہو گئے ہیں، جس سے پہلے شمالی کوریا کے ایک وفد نے سویڈن کے سفارتکاروں کے ساتھ 3 روزہ بات چیت مکمل کی تھی، جس سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان ملاقات کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مریم درانی غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والی ایک ایسی بچی ہیں جنہوں نے 13 سال کی عمر میں کتاب لکھ ڈالی، اور یوں وہ امریکہ کی سب سے کم عمر مصنفہ بن گئیں۔ وائس آف امریکہ کی نیالا محمد کی رپورٹ سنیے نخبت مالک کی زبانی۔
مریم درانی ایک مخصوص امریکن ٹین ایجر ہیں۔ ان کا تخیل اور سوچ وسیع ہے، اور حجاب پہننے والی مریم کو نوجوان بچیوں، تہ خانوں، ڈریگنز، بادشاہوں اور سلطنتوں کی کہانیاں سنانے کا بہت شوق ہے۔ مریم نے اپنی پہلی کتاب 13 سال کی عمر میں لکھی، جس کے بعد انہیں ایک ایسی ویب سائٹ کا پتہ چلا جس پر وہ نہ صرف اپنی کہانیاں اپلوڈ کر سکتی تھیں بلکہ انہیں پڑھنے والے اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے تھے۔ اسی بارے میں وی او اے سے بات کرتے ہوئے مریم نے کہا، میری ایک کہانی کو قریباً 5 لاکھ افراد نے پڑھا، لوگ اب بھی اسے پڑھتے ہیں۔ میں اپنی کہانیوں پر آنے والی لوگوں کی رائے، ان کے ووٹس اور انہوں نے کتنی بار میری کہانی کو پڑھا ہے سب دیکھ سکتی ہوں۔ دراصل ایک بار تو مجھے ایک شخص نے یہ میسج کیا تھا کہ وہ میری کتاب کو دوبارہ لکھنا یا اسے ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر اسے شائع کر کے کسی کو تحفے میں دینا چاہتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ یہ سن کر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ تو بہترین آئیڈیا ہے، میں خود ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ میں اپنی کتابیں خود بھی تو شائع کر کے فروخت کر سکتی ہوں۔ اور یوں مریم نے 13 سال کی عمر میں کتاب لکھی۔ مریم درانی اب 18 سال کی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کے والدین کا ان کی کامیابی میں سب سے زیادہ ہاتھ ہے۔ ان کے والد عرفان درانی نے ان کی کتابوں کی اشاعت میں مدد کی ہے، جبکہ ان کی والدہ زینب درانی انہیں ادب یعنی لٹریچر کی جانب راغب کرنے میں پیش پیش رہیں۔ زینب درانی کہتی ہیں، مریم کو کتابیں ہمیشہ سے پسند تھیں اور مجھے یاد ہے جب یہ محض 3 سال کی ہی تھی تو میں غور کرتی تھی کہ جب بھی مریم کو غصہ آتا تو کہانی سنا دینے سے اس کا غصہ ختم ہو جاتا اور وہ خوش ہو جاتی تھی، اور میں اس کا چہرہ دیکھ کر جان جاتی تھی کہ وہ اپنی خیالی دنیا میں کھوئی ہوئی ہے۔ مگر یہ بچی جلد ہی ایسی کتابوں سے اکتا گئی جن میں ایک ہی قسم کی روایتی کہانیاں ہوا کرتی تھیں۔ ہر کہانی ایک مرکزی مرد کردار کے گرد گھومتی تھی جو سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر دیتا ہے۔ لہٰذا مریم نے فیصلہ کیا کہ اس روایت کو تبدیل کیا جائے اور ایسے کردار تشکیل دیے جائیں جو چھوٹی بچیوں کو بھی پسند آ سکیں۔ مریم درانی نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، میں کسی ایسے شخص کے بارے میں لکھنا چاہتی تھی جس سے میں خود متاثر ہوتی ہوں یا جس کے جیسا بننا چاہتی ہوں، اور یہی وہ خیال تھا جس نے مجھے میرے مرکزی کردار کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ میرا یہ کردار ایک جنگجو لڑکی ہے، ایک فوجی جرنیل ہے، جو وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو کرنا چاہتی ہے، اور وہ بہت طاقتور ہے۔ میں اپنے اور دوسری لڑکیوں کے لیے ایک رول ماڈل کے بارے میں لکھنا چاہتی تھی۔ مریم کے والدین مریم کی کامیابیوں پر فخر کرتے نہیں تھکتے، لیکن انہیں سب سے زیادہ فخر اس بات پر ہے کہ ان کی بیٹی نوجوان بچیوں کے لیے خود ایک رول ماڈل بن گئی ہے، اور ان میں وہ بچیاں بھی شامل ہیں جو حجاب پہنتی ہیں اور پردہ کرتی ہیں۔ نخبت ملک، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انگلیوں کے نشانات شناخت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور دنیا میں کسی ایک کے انگلیوں کے نشان دوسرے سے نہیں ملتے۔ انہی نشانات کو شناخت بنا کر دروازے کھولے جاتے ہیں، بند فون کھول لیے جاتے ہیں، اور اب صارفین انگلیوں کے نشانات کو استعمال کرتے ہوئے ان سے ادائیگیاں بھی کر سکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کمپنیاں بائیو میٹرکس کے استعمال کے امکانات پر غور کر رہی ہیں۔ بائیو میٹرکس روایتی طور پر انسانی حیاتیاتی خصوصیات کی پیمائش اور تجزیے کی سائنس ہے۔ اس میں انگلیوں کے نشانات بھی شامل ہیں، اور اب ویزا کارڈ والے بھی ادائیگیوں کے لیے صارفین کی پہچان کے لیے انہیں استعمال کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ویزا کی پلیٹ فارم اسٹریٹجی کے نائب صدر میٹ سمتھ کا کہنا ہے، ہمارے بائیو میٹرک کارڈ آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ پین اور دستخطوں کی بجائے اپنے بائیو میٹرکس کو شناختی نمائندگی کے لیے استعمال کریں۔ کمپنی ایسے نئے کارڈ پر تجربات کر رہی ہے جن میں انگلیوں کے نشانات سے متعلق معلومات موجود ہوں گی۔ صارفین کے انگلیوں کے نشانات کو پہلے سے جمع کیے گئے نشانات سے ملایا جائے گا۔ ان نشانات کی معلومات کارڈ کی چپ میں پہلے سے موجود ہوں گی، اور آپ کو دستخط کی احتیاج نہیں ہوگی۔ اس بارے میں میٹ سمتھ کہتے ہیں،
The card is trained to use your biometric thumbprint, and since your thumbprint is unique, it can only be activated by the individual.
کارڈ کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ وہ آپ کے انگوٹھے کے نشان کو پہچان لے گا۔ چونکہ آپ کے انگوٹھے کا نشان کسی اور سے نہیں ملتا، اس لیے جس کے انگوٹھے کا نشان کارڈ میں موجود ہوگا وہی اسے استعمال کر سکے گا۔ ویزا پہلی کمپنی نہیں ہے جس نے بایومیٹرکس کے ذریعے شناخت مقرر کرنے کے امکانات پر غور کیا ہے۔ اس سے پہلے ماسٹر کارڈ نامی کمپنی نے جنوبی افریقہ میں پک اینڈ پے نامی سٹوروں پر انگلیوں کے نشانات لیے ہوئے کارڈ کا تجربہ کیا تھا۔ دستخط یا اپنا ذاتی شناختی نمبر فراہم نہ کرنا آسانی تو پیدا کرتا ہے، لیکن کیا دوسرا طریقہ محفوظ ہے؟ اس بارے میں انسانی حیاتیاتی خصوصیات کی پیمائش اور تجزیے کی سائنس پر وسیع تر تحقیق کرنے والے مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کے انیل جین کا جعلی اور اصلی انگلیوں کے نشانات کے بارے میں کہنا ہے.
We have shown that we can do a fairly good job in detecting spoofs versus real fingerprints.
ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہم انگلیوں کے جعلی اور اصلی نشانات کی پہچان خاصے اچھے انداز میں کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جعلی کام کرنے والوں کے کام میں مشکل کیسے پیدا کی جائے. اس لیے اب جال سازوں کے لیے کسی نظام میں غیر قانونی دسترس حاصل کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. کوئی بھی سیکیورٹی سسٹم سکم سے پاک نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ جال ساز کے لیے اس کا کام اتنا مشکل کر دیا جائے کہ وہ یہ کام نہ کرے. جین کا کہنا ہے کہ بڑی رقوم کی ادائیگی کے لیے مزید بائیو میٹرکس کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے، کیونکہ بائیو میٹرکس کا نظام ہر صورت میں نافذ العمل ہوتا چلا جائے گا. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اور آئیے اب آپ کو سری نگر سے ملنے والی ایک رپورٹ سنواتے ہیں. کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور بھارت کے درمیان گولیوں کے تبادلے میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک ہی خاندان کے 5 ارکان ہلاک ہو گئے اور 2 زخمیوں کو ہسپتال لے جایا گیا. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی زخمیوں کے بارے میں مطلع کیا گیا ہے. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ سنیے.
اتوار کو متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن پر بھارت اور پاکستان کی افواج کے درمیان ہوئی جھڑپوں کے دوران نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں ایک ہی کنبے کے 5 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے. بھارتی فائرنگ میں پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر میں 9 شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے. بھارتی عہدیداروں نے جموں میں بتایا کہ پاکستانی فوج نے اتوار کو صبح 7:40 پر حد بندی لائن کے مینڈر سیکٹر میں بھارتی فوج کی اگلی چوکیوں اور شہری علاقوں کو مارٹر فائرنگ کر کے ہدف بنانا شروع کیا. ان کے بقول سرحد پار سے داغا گیا ایک مارٹر شل مینڈر کے دیوتا گاؤں میں محمد رمضان نامی 45 سالہ شہری کے مکان پر آ گرا، جس سے وہ، اس کی بیوی ملکہ بی، 3 بیٹے محمد رحمان، محمد رضوان اور محمد رزاق موقع ہی پر ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 بیٹیاں نورین اختر اور مارین اختر شدید طور پر زخمی ہو گئیں. زخمیوں کو ایک ہیلی کاپٹر میں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے سرمایہ دار حکومت جموں لایا گیا، جہاں ان کا ایک سرکاری اسپتال میں علاج ہو رہا ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ پاکستانی شیلنگ کا موزوں جواب دیا گیا اور طرفین کے درمیان موٹر توپوں اور ہلکے اور درمیانی درجے کے ہتھیاروں کا تبادلہ وقفے وقفے سے جاری ہے. حد بندی لائن کے پاکستانی علاقے سے یہ اطلاع ملی ہے کہ بھارتی فائرنگ میں 9 شہری، جن میں 2 چھوٹی بچیاں بھی شامل ہیں، زخمی ہو گئے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بھارتی فوج کی طرف سے داغا گیا ایک موٹر شل نکھیال سیکٹر کے پلانی گاؤں کے ایک شہری حاجی اسلم کے مکان کی چھت پر گر کر پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں اس کی 3 بیٹیاں شدید طور پر زخمی ہو گئیں. اس کے علاوہ جیر مرگ اور دروتی ناری دیہات میں بھارتی فوج کی شیلنگ میں 7 شہری زخمی ہو گئے. طرفین نے ایک دوسرے پر فائرنگ اور شیلنگ میں پہل کرنے کا الزام عائد کیا ہے. حد بندی لائن اور متنازع کشمیر میں بھارت پاکستان سرحد پر، جو نئی دہلی میں بین الاقوامی سرحد اور اسلام آباد میں ورکنگ باؤنڈری کہلاتی ہے، مقابل افواج اور سرحدی حفاظت دستوں کے درمیان فائرنگ اب ایک معمول بن گیا ہے. اتوار کو پیش آئے واقعے میں انسانی جانوں کے اطلاع پر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوب مفتی نے شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں یہ جان کر بے حد صدمہ اور دکھ پہنچا ہے کہ ایک ہی کنبے کے 5 افراد کی جانیں چلی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ دل کو چھلنی کرنے والا ہے اور اسے پوری ریاست میں صدمے کی لہر دوڑ گئی ہے. انہوں نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ کچھ تو خون کے شیطانی چکر سے ریاست اور اس پورے خطے کو باہر نکالنے کے لیے مذاکرات اور مفاہمت واحد راستہ ہے. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
داعش کا قلاقمہ کرنے کے لیے عراقی مسلح افواج شامی ڈیموکریٹک فورسز اور عالمی اتحاد کی کوششوں سے داعش کو عراق میں شکست دی جا چکی ہے اور تقریباً ایسا ہی شام میں ہوا ہے۔ اس کے خود اعلان کردہ دارالحکومتوں کا سقوط ہو چکا ہے اور اس کی جعلی خلافت کا اب وجود باقی نہیں رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دہشت گردوں کے اس گروپ اور اس کا شیطانی نظریہ عالمی برادری کے لیے اب مزید خطرہ نہیں رہا۔ گشتی سفیر اور دہشت گردی کا قلاقمہ کرنے سے متعلق رابطہ کار ناتھن سیلز نے کہا کہ داعش کو شکست دینے کے لیے نئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوششوں کو متحرک کرنے کے بارے میں حال ہی میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں کہا کہ ہم جبکہ داعش کو میدان جنگ میں شکست دے رہے ہیں، اس گروپ نے ہماری کامیابی سے خود کو ہم آہنگ کر لیا ہے۔ یہ جنگ کسی طور بھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ محض ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ جنگ کے میدان سے سخت جان دہشت گرد گھروں کا رخ کر رہے ہیں یا کسی اور ملک میں تباہی مچا رہے ہیں۔ دہشت گردوں کی مقامی کھیپ جو داعش سے ولولہ حاصل کرتی ہے اور جس نے شام یا عراق میں کبھی قدم نہیں رکھا حملے کر رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بیشتر معاملات میں دہشت گردوں پر نظر رکھنے کی کوشش کا بوجھ فوجی اقدامات سے ہٹ رہا ہے اور سویلین جن میں قانون کا نفاذ، انٹیلیجنس کا تبادلہ، سفارتی رابطے، پیغام رسانی اور غیر ملکی اعانت شامل ہے۔ عالمی برادری دہشت گردی کا قلاقمہ کرنے کے لیے جو اقدامات پہلے ہی سے کر رہی ہے ان کا ذکر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2396 میں موجود ہے جو دسمبر میں منظور کی گئی تھی۔ ان اقدامات میں جانے پہچانے اور مشتبہ دہشت گردوں کی ایک فہرست جس پر نظر رکھی جا سکے، معلومات کا تبادلہ جس میں مسافروں کے ناموں کا ریکارڈ شامل ہے، میدان جنگ سے واپس ہونے والے جنگجوؤں اور ان پر جو داعش سے متاثر ہیں مقدمہ چلانا اور دہشت گرد تنظیموں اور ان کے ارکان کو رقوم کی ترسیل کو روکنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہر ملک کے انٹرپول کے ڈیٹا بیس سے فائدہ اٹھانا چاہیے جن سے مقامی واچ لسٹ میں کمی کو پر کیا جا سکے گا۔ تمام ملکوں کو چاہیے کہ وہ ایسے قوانین بنائیں جو دہشت گردی کی وسیع تر کارروائی کا احاطہ کریں اور سزائیں دی جا سکیں۔ یہ وہ ضروری ہتھیار ہیں جن کی داعش کے اگلے مرحلے کے خطرے سے نمٹنے کے لیے استغاثہ کو درکار ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ تمام ملکوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ضروری قانونی طریقہ کار وضع کریں تاکہ دہشت گردوں کی نشاندہی ہو سکے اور ان پر تعزیرات لگائی جا سکیں جن سے عالمی برادری ان کی مالی امداد کو منقطع کر سکے۔ سفیر سیلز نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اس کانفرنس سے اس فاسق دہشت گرد تنظیم اور القاعدہ اور ان جیسے گروپوں سے ولولہ حاصل کرنے والے دہشت گردوں کو دائمی شکست دینے کے لیے توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ تک سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر شہناز عزیز تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گلروخ اور انجینئر جان ڈریڈن. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. میری آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نیوز شو میں جو پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 اور بھارت میں 10:00 پیش کیا جائے گا. اور اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے حالات حاضرہ اور کی خبروں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام رپورٹوں سے مرتب کیا ہوا جہاں رنگ, جسے آج آپ کے لیے پیش کرتے ہیں کوکب فرشوری اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام. بہجت اجازت چاہتی ہوں.